السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. گزشتہ سے پیوستہ میزبان کے آداب کے بعد مہمان کے آداب کو ہم نے شروع کیا، اور ہم نے پہلا یہ ادب بیان کیا تھا کہ مہمان کو جائز دعوت قبول کرنی چاہیے، اور پھر دعوت کی ان 12 اقسام کا تذکرہ کیا گیا جو اس وقت معروف تھیں اور ہیں، اور اب تو اور دعوتوں کے نام بھی میدان عمل میں آ گئے. تو وہاں اصول یہ ہوگا، ہر وہ دعوت جو رب تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی، ہر وہ دعوت جس میں فسق و فجور ہو، ہر وہ دعوت جس میں اسلامی شعائر کا مذاق ہو، ہر وہ دعوت جس میں اللہ، اس کے رسول، صحابہ، علماء پہ طعن ہو، ان دعوتوں کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس دعوت کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا جس میں کافروں کی مشابہت ہو، اور اس دعوت کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا جن دعوتوں کو کافروں نے ایجاد کیا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فی انفسہم قولا بلیغا. ایسی دعوتوں پہ جانے کا دو حال سے خالی نہیں ہوتا، ایک تو آپ اگر قولا بلیغا نہیں کر سکتے، وعظ نصیحت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو آپ بالکل نہیں جائیں گے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس صلاحیت سے نواز رکھا ہے، آپ وعظ بھی کر سکتے ہیں، نصیحت بھی کر سکتے ہیں، اور قول بلیغ کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ آپ دل میں بات اتارنا جانتے ہیں، اور آپ کی بات افیکٹو ہو سکتی ہے، اور ان کا منہ بند کروا سکتے ہیں، تو آپ کو ضرور جانا چاہیے اور جا کے اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. اس لیے قول بلیغ فعیل کے معنی میں ہر چیز کی کمال کو پہنچنے والی، اس گفتگو سے پھڈا ڈالنے والی گفتگو مراد نہیں ہے. بلیغ کہتے اس کو ہیں جو پہنچ گئی اپنی انتہا کو، اپنی حقیقت کو، اپنے اچھے نتائج کو، اپنے خوبصورت ثمرات کو. مہمان کے لیے دوسرا ادب، مہمان کو شریعت نے اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ کسی کے پاس اجازت لے کر آئے. یہ ان کو پابند بنایا ہے جن کو اس بات کا علم ہے. قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب آیت کا نمبر 53 اللہ عز وجل فرماتے ہیں:
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام إلا أن يؤذن كان لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن أسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤمنوا ذو رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ذلكم كان عند الله عظيما
ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں تم داخل نہ ہو ہاں اگر تمہیں اجازت دی جائے کہ آؤ کھانا کھا لو غیر ناظرین عینہ پھر بھی آپ کے اندر یہ تمانی ہونا چاہیے کہ آپ برتنوں کو ہی دیکھتے رہیں کہ کیا چیز آ رہی ہے اور کیسی پک کے آ رہی ہے ولیکن اذا دعیتم فادخلوا جب دعوت دی جائے تو تمہیں داخل ہونا چاہیے لیکن دعوت دیے جانے کے بعد بھی یہ نہیں کہ آپ وہاں دھرنا دے کے بیٹھ جائیں اب کھانا کھا کے آپ اپنے کام پہ چلے جاؤ ولا مستأنسین لحدیث اب راز و نیاز کی باتیں آپ کو اگر کرنا ہی ہے تو اپنے گھر میں جا کے کر لو اتنا وقت لگانا کہ اب ساری کی ساری رات اسی پہ لگا دینا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی لیکن ان میں مروت ہے حیا ہے وہ کسی کو خود سے نہیں کہیں گے کہ آپ چلے جاؤ نا اس لیے آپ کو یہ خود ہی سوچنا ہوگا واللہ لا يستحی من الحق اللہ عز و جلال حیا نہیں کرتے حق بیان کرنے سے اور اگر تمہیں کچھ چیز مانگنی بھی ہے تو تمہیں پردے کے پیچھے سے مانگنی چاہیے یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی اور مومنوں کی ماؤں کے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی کا سبب ہے اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ امہات المؤمنین سے تم اللہ کے پیغمبر کے بعد شادی کر سکو یہ اللہ عز و جلال کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے اس آیت نے چار بہت بڑے سبق دیے ہیں جو ہمیں سمجھنے چاہیے کہ جب تک آپ کو بلایا نہ جائے اس وقت تک نبی کے گھر میں آپ داخل نہیں ہوں گے اجازت ملے تو تب آپ داخل ہوں الا ان یؤذن لکم اجازت آپ مانگیں گے تو آپ کو اجازت ملے گی دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی مقصدیت فوت نہیں ہونی چاہیے کسی بھی زاویے میں کھانا کھایا دعائیں دیں دعائیں لیں اور فارغ وہاں اگر آپ ڈان اخبار کی خبروں پہ بحث کرنا شروع کر دیں اور صدارتی بیان کو زیر بحث لے آئیں تو وہ تو سینٹ میں بھی کامیابی نہیں ہو سکی تو آپ کیسے اس کا حل کر پائیں گے جبکہ آپ کی اس میٹنگ کے سائن تو وہاں پہنچنے نہیں تیسری بات جو اللہ عز وجلال نے فرمائی ہے کہ مومنوں کی مائیں ہیں، اپنی ماں ہی سمجھو ان کو، ان کے ساتھ تمہاری شادی بھی نہیں ہو سکتی، وہ محرمات میں سے ہیں، ابدیاً ماں ہی ہیں، لیکن پھر بھی پردے کے پیچھے سے ان سے کوئی سوال کرو، ڈائریکٹلی مت کہو لو یہ تو میری فرسٹ کزن ہے، ہاں میں کل کھانے پہ گیا تھا نا سیکنڈ کزن کے گھر، اور گفتگو کرتے کرتے بھی تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے، اچھا وہ جو کیری ہو، اچھا اچھا وہ میری سیکنڈ کزن ابھی پہنے ہوئے تھے۔ ماؤں کے ساتھ بھی آپ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، پردے کے پیچھے سے تمہیں فاسألوهن سوال کرنا چاہیے۔ یہاں بہت سارے لوگوں کے لیے بہت ساری پریشانی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ دنیا میں ایک انوکھی بات ہی ہے، ہم نے بڑے بڑے سسٹمز بھی دیکھے اور بڑی بڑی دانشگاہیں بھی دیکھی، وہاں تو ایسی سختی تشدد نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کہ بھی دین کی بات ہی پڑھنی ہے، پڑھانی ہے، اس کے لیے بھی پردہ ہونا چاہیے؟ جی ہاں، فاسألوهن من وراء حجاب۔ بلکہ عمیر بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ اور عطا اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب تینوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو وہاں روایت کے کی الفاظ کیا ہے؟ بیننا وبینہا حجاب، ہمارے اور سیدہ عائشہ کے درمیان پردہ لٹکا ہوا تھا۔ بھی کیا تھا اس میں؟ مومنوں کی ماں تھی اور سیدنا عبداللہ ابن عمر ہیں، کوئی بیگانے بھی نہیں ہیں، وہ آرام سے اچھی سی چارپائی لاتے اور اس کو سجاتے، اس پہ سیدہ عائشہ کو بٹھاتے اور خود ان کے قدموں میں بیٹھ جاتے، تو کیا تھا اس میں؟ ماں ہے مومنوں کی، اور وہ بھی اٹھ کے کہتی اچھا عطا آیا ہے، ادھر آؤ سر نیچے کرو میں آپ کو پیار دوں، کیا تھا؟ یہ لوگوں کے سوال ہیں، یہ سب کچھ تھا، اس لیے تو اللہ نے کہا فاسألوهن من وراء حجاب، اس لیے تو صحابی کہتے ہیں بیننا وبینہا حجاب۔ ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، آپ بھی سب کے سب اہل علم ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزتوں سے نوازے، آپ کے لیے بھی پچھلے ہفتے سے خاصا ایک کٹھن مرحلہ ہوگا کہ یہ کیا، اگر ہم نے پڑھنا ہی تھا تو اس طرح یہ کیا ہے، یہ بیریئرز لگائے ہوئے ہیں، کپڑے لٹکائے ہوئے ہیں، استاد ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ استاد ہوا نا، ہاں اس میں حرج ہے تو قرآن نے کہا ہے نا فاسألوهن من وراء حجاب۔ چوتھی بات جو سمجھ میں آئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف کس بات میں ہوتی ہے؟ قرآن کی پوری آیت کو دیکھیے، جب بغیر اجازت کے اللہ کے رسول کے گھروں میں داخل ہوں گے تب بھی تکلیف ہوگی، جب آپ مقصد پورا کرنے کے بعد وقت کو ضائع کریں گے تب بھی تکلیف ہوگی، جب آپ من وراء حجاب یہ سوال نہیں کریں گے اور کوئی رکاوٹ نہیں سمجھیں گے تب بھی تکلیف ہوگی، اور جب آپ ان ساری باتوں کو سمجھنے کے باوجود معاشرے کے رویوں کو غالب کریں گے، دین کو غالب نہیں کریں گے، تو تب بھی اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی۔ اب ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سوچے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ یہ تینوں چیزیں پیچھے معاشرے کے وہ رویے ہیں جن میں معاشرے کے رویوں کو ترجیح دی جاتی ہے، شریعت کے رویوں کو ترجیح نہیں دی جاتی، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کی سوچ کون سکتا ہے؟ ممکن کیسے ہے کہ ایک مومن تکلیف دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تکلیف سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ میری امت کے، میرے چاہنے والے میرے ہی منہج کو پسند نہ کریں۔ اس لیے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کی آخری مرتبہ اپنے دروازے سے پردہ ہٹایا تھا صبح کی نماز کے وقت، اور سیدنا ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے اور صحابہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور تھی فجر کی نماز، تو آپ مسکرائے، دوبارہ پھر آپ مسجد کی طرف نہ دیکھ سکے ہیں نہ جا سکے ہیں، یہ مسکرانے کا کیا مفہوم تھا؟ ان کی وہ تینوں خواہشیں پوری ہو گئیں، جس طرح کہ لکھنے والے لکھتے ہیں پہلی خواہش کہ انہوں نے کوئی ایسا جھگڑا نہیں کیا کہ ہم ابو بکر کو کھڑا کریں گے کسی اور کو کھڑا کریں، جس کو میں نے پسند کیا اپنے ساتھ ساتھ رکھا انہوں نے بھی اس کو پسند کیا. دوسرا ان کے اندر ہلع اور جزع نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول نہیں آئے تو ہم نے نماز ہی نہیں پڑھنی، جذباتی نہیں بنے یہ، بلکہ نماز ضائع نہیں کی. تیسرا فجر جیسی مشکل نماز میں بھی سارے صف باندھ کے کھڑے ہیں، انہوں نے اپنی نیندوں کی پرواہ نہیں کی، اپنی ذاتی خواہشات کو ترجیح نہیں دی، رب کی رضا کو ترجیح دی ہے اور ٹیم تیار ہے. اس بات پہ اللہ کے رسول مسکرائے اور پھر اس کے بعد دوبارہ جام بر نہیں ہو سکے، رب تعالیٰ کے پاس چلے گئے. تو دوسرا ادب یہ ہے کہ مہمان کو اجازت لے کر آنا چاہیے، لیکن اگر کوئی مسافر ہے، اس کی سفر کی کوئی رکاوٹ بنی ہو آپ کے پاس آ گیا، یا ایسا انسان جس کے پاس علم نہیں ہے وہ آ گیا، یا ایسا انسان جو ان باتوں کو سمجھتا نہیں ہے، گزرتے گزرتے اس نے کہا چلو ادھر سے بھی چکر لگا لیں، اور آپ سے اجازت نہیں دی، اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی، یا آپ نے اس کو نہیں بلایا، تو پھر بھی وہ مہمان ہی ہوگا، اس کو پھر بھی گھر سے دھتکارا نہیں جائے گا، اور نہ ہی وہاں یہ کہا جائے گا کہ تم لوگ کہاں سے پڑے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس طرح نہیں کرتے. اس کو سمجھا دیا جائے، اس کے سامنے احترام، اخلاق اور نرمی سے یہ پہلو پیش کر دیا جائے. اس لیے تو حدیث کے الفاظ من دعی فلم یجب فقد عصى اللہ ورسولہ، جو کسی دعوت کی طرف بھیجا جائے، بلایا جائے، اسے جانا چاہیے. ومن دخل على غیر دعوة، جو بغیر دعوت کے چلا جاتا ہے، دخل سارقا، چور بن کے داخل ہوتا ہے، وخرج مغیرا، اور ڈاکو بن کے نکلتا ہے. ایک تنبیہ کی ہے اس حدیث میں، اگرچہ کلام ہے بعض کے نزدیک، یہ تنبیہ ہے. اس کا قطعی مقصد نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسا آ جائے تو اس کے سامنے کھانا رکھو اور غصے میں غرا کے کہو ارے چور کھاؤ، اور جاتے جاتے کہو ڈاکو جا رہے ہو، اچھا خدا حافظ. یہ قطعی اس کا مقصد نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طرح غصے میں کہیں، یہ پیار سے کہنا بھی جائز نہیں ہوگا، ڈاکو بھائی بائے بائے، یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ وہاں الفاظ کنسیڈر ہوں گے، یہ رویہ تو دگنا غلط ہو جائے گا. اس کا ایک اور پہلو بھی ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے حدیث صحیح بخاری کی 2081 لکھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کوئی ویسے ساتھ آ گیا نا صحابی. بس اوقات کو بڑا شخص آتا ہے تو اس کے ساتھ تو ایک دو ڈرائیور بھی ہوتے ہیں، کوئی گن مین بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ ویسے ہی آ جاتے ہیں کہ جب یہ جائیں گے تو ہمارا بھی کام بن جائے گا. تو وہاں مناسب طریقہ یہ ہے کہ ذمہ دار ان سے پوچھ لے کہ میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں، آپ اجازت دیتے ہیں؟ اور ایک کی اجازت تو ہوتی ہے، ایک سے مراد دس نہیں ہے. اور یہ بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے بس اوقات، آپ ایک مہم میٹنگ میں اپنے فیملی ممبرس کو لے کے بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ ایک مہم میٹنگ میں تعلیمی سوچ کے لیے ٹیچرز بیٹھنا چاہتی ہیں، تو ایک ٹیچر آتی ہے، وہ چار پانچ اپنے دوستوں کو بلا لے اور چار پانچ بچے لے آئے، تو میٹنگ سے نہیں ہو سکتی نا. اس لیے اسلام نے اصول بنائے ہیں کہ ہر چیز میں یکسوئی آئے. اور اس سے ایک اور پریشانی سے بھی انسان بچ سکتا ہے، ایک شخص نے کھانا ہی دو لوگوں کا تیار کیا ہے، تو وہاں اس کے جو حاشیہ برداد ہیں، حاشیہ نشین چار پانچ گن مین ہوں گے، تو کھانا تو پھر پورا نہیں آئے گا، تو شرمندگی ہوگی میزبان کو، اور شریعت شرمندگی سے بچانا چاہتی ہے. بعض لوگ ثقافتی ممبر ہوتے ہیں. ثقافتی ممبر سے مراد تو عقل مند لوگوں کو کہا جاتا ہے. وہ کچھ لوگ اس لیے اس انداز سے انٹری ڈالتے ہیں شادی میں، گیدرنگ میں، بچی والے سمجھتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ بچے والے سمجھیں گے بچی والے کی طرف سے آیا ہوگا، وہ سمجھتے ہوں گے بچے والے کی طرف سے آیا ہوگا، اور یہ دونوں کی طرف سے گیا ہوتا ہے کہ جدھر سے بھی دعوت لگ گیا کھانا ہی کھانا ہے. یہ کوئی رویہ اچھا نہیں ہے. اور اس کے لیے آپ حیران ہوں گے واقعاتی چیزیں، کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، आराम से 1 to 5 पे बैठे, जीन्स की पैंट पहने और पता लगे सूटेड वोटेड आ रहे, नहीं ज़रूर ये शादी पे मधु होगा। अगर पूछ भी देंगे कार्ड शार्ड कहेंगे आपने कोई कहा था कि कार्ड लेके आना, और ढटाई से जवाब देंगे, तो ये तरीका भी जायज़ नहीं होगा। मेहमान के लिए तीसरा अदब, मेहमान अगर मेज़बान के पास कोई मुनकरात देखता है तो उसे लौट जाना चाहिए। हमने कुछ तफसील बयान की है कि कौन सी मजलिस में उसे जाना चाहिए और कौन सी मजलिस में नहीं जाना चाहिए। सुनन इब्ने माजा 3359 सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم, मैंने खाना तैयार किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने दावत दी, فجاء فرعى في البيت تصاوير فرجع, आप तशरीफ लाए और आपने घर में कोई तस्वीरें देखी तो आप वापस पलट गए, क्योंकि जिस घर में तस्वीरें आवेज़ा हों वहाँ तो फरिश्ता रहमत दाखिल नहीं होता। बाज़ लोग पूछते हैं कि वालदैन की तो बहुत फ़ज़ाइल हैं, कुछ ससुराल के भी फ़ज़ाइल बयान करें, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि अल्लाह के रसूल के दामाद ने उनकी दावत की और बुलाया। बिलाशुबा इससे पहला पहलू ये है कि आपने अल्लाह के रसूल समझ के बुलाया, लेकिन उसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ससुर भी तो थे। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, जामे तिर्मिज़ी 2801 सहीहुल जामे 6506, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान है, फला यदखुल अल हम्माम बिगैर इज़ार, जिसका अल्लाह और आखिरत पर ईमान है वो बग़ैर चादर के बाथरूम में दाखिल ना हो। वमन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जिसका अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान है, फला युदखिल हलीलतहु अल हम्माम, उसको चाहिए अपनी हलीला बीवी को भी हम्माम में दाखिल न करे। इसकी वजाहत मैं भी कह देता हूँ, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر, जिसका अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान है उसको ऐसे दस्तरखान पर नहीं बैठना चाहिए जिस पे शराब का दौर चल रहा हो। क्यों हम्माम में इज़ार के बग़ैर चादर के बग़ैर दाखिल ना हो? हम्माम असल में उस वक्त ऐसी जगह थी जहाँ बहुत सारे लोग, चूँकि इस्लाम से पहले कोई ऐसी पाबंदियाँ उन पर नहीं थी, वो इकट्ठे गुसल किया करते, लोगों के लिए एक जामे गुसल खाना बनाया होता। तो सहाबा किराम ने इस रियाजत बना ली, जब वो अकेले भी गुसल करते तो तने तनहा होने के बावजूद भी वो इज़ार चादर बांध के ही गुसल किया करते थे, जैसे कि बाद आसार बताते हैं। फला युदखिल हलीलतहु अल हम्माम, अपनी हलीला अपनी इज्जत है बीवी, उसको भी हम्माम ऐसी जगह पे मत भेजे जहाँ इख्तलात हो, या ये है कि उस वक्त शॉवर लेने के लिए कुछ और औरतें भी हों तो ऐसी जगह पे उसको नहीं जाने देना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी दलील है सहीहुल जामे की रिवायत कि ऐसी जगह जहाँ लोग पिकनिक मनाने के लिए और लोग इस बात को बिल्कुल महसूस नहीं करते, और इमाम ज़ाहबी ने इसको कबीरा गुनाहों की लिस्ट में शामिल किया है कि जिस तरह ये स्विमिंग करते वक्त लिबास का ख्याल नहीं किया जाता और गैर औरतों के साथ कोई नेक औरत भी इस तरह स्विमिंग के इस शौक़ को पूरा करते हुए अपने पर्दे से अपने आप को दूर कर लेती, और जिस तरह दस्तरखान पे शराब रखी हुई है उसका दौर चल रहा है तो ऐसे दस्तरखान पे भी बैठना जायज़ नहीं है। सफीना अबी अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, یہ روایت کرتی ہیں سنن ابی داؤد 3755 ان رجلا اضاف علی بن ابی طالب، ایک آدمی نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی مہمان نوازی کی، فصنع له طعاما، اور ان کے لیے کھانا بنایا، فقالت فاطمہ لو دعونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأکل معنا، تو بیٹی کہنے لگی اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلا لیتے وہ بھی ہمارے ساتھ کھاتے تو کتنا اچھا ہوتا. فجاء فوضع يده على عضادتي الباب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزارش کی گئی، آپ کی تشریف آوری ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک دروازے کی عضادتی اوپر والے حصے میں رکھا، یعنی کندھوں پہ رکھا. فرأى القرام قد ضرب به ناحية البيت، لیکن جب دیکھا کہ قرام ایسا کپڑا اس میں مختلف تصویریں بنی ہوئی ہیں، اس نے گھر کے ایک زاویے کو ڈھانپا ہوا ہے، فرجع، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس پلٹ گئے. فقالت فاطمہ، تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا یا علی الحق فانظر ما رجع، جائیے ذرا دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں لوٹ گئے ہیں. فتبعته، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا. فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، ما ردک، آپ کس وجہ سے وہاں سے واپس چل دیے. فقال انه ليس لي، کہا میرے لیے یہ جائز نہیں ہے. کیا جائز نہیں ہے؟ ان ادخل بيتا مزوقا، کہ میں ایسے گھر میں داخل ہوں جو بیت مزوق ہے، جہاں دین کے ٹوٹلی اصولوں کو بھلا کے اپنے ہی شوق ذوق کو پورا کیا گیا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے پہلوؤں سے اپنے آپ کو دور بھی رکھا، اور اپنے اس عمل کے ذریعے امت کو دور رہنے کی تلقین بھی کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے قرآن نازل ہوا اور امت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان تعلیمات سے نوازا گیا، اور وہ تعلیمات کیا تھیں؟ کہ تم ایسی جگہوں پہ جہاں اللہ عز الجلال کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں ایسے تنزیہ اور تضحیک امیز گفتگو ہو رہی ہو، ایسی مجلس میں بھی آپ کو نہیں جانا چاہیے. سورۃ النساء 140.
وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
وقد نزل عليكم في الكتاب، اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کیا ہے تمہارے لیے. کیا نازل کیا ہے؟ اذا سمعتم آیات اللہ، جب تم سنو کہ اللہ عز و جلال کی آیات کو، یستہزأ بها، ان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، یکفر بها ان کا انکار کیا جا رہا ہے، کفریہ کلام ہو رہی ہے، الحادی گفتگو ہو رہی ہے اور مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فلا تقعدوا معهم، ایسے لوگوں کے ساتھ تمہیں نہیں بیٹھنا، کیا ہوگا اگر بیٹھے تو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، ہاں اگر وہ یہ بات چھوڑ دے پھر بیٹھا جا سکتا ہے۔ انکم اذا مثلهم، اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے کہہ لگاتے رہے اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے، انکم اذا مثلهم، تو آپ بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ کافروں کو اور عقیدے کے منافق جو لوگ ہیں ان کو جہنم میں اکٹھا کرنے والے ہیں۔ یہ عقیدے کا منافق انسان ہوتا ہے جس کو خوشی ہوتی ہے دیندار کے مذاق کے ساتھ، جس کو خوشی ہوتی ہے دین کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جائے۔ اس لیے اللہ عز و جلال سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ عز و جلال ہم سب کو ایسی مجلسوں سے محفوظ فرمائے۔ ایسی مجلسوں کے بارے میں کبھی بھی انسان کو شوق نہیں ہونا چاہیے۔ تو تیسرا ادب آپ نے سنا کہ مہمان کو جہاں منکرات نظر آئیں تو وہاں سے لوٹ جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور آواز آئی موسیقی کی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، کہا اللہ کے رسول بھی واپس آ گئے تھے، وہ بھی ایسی مجلس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ حدیث کہتی ہے ہجڑوں کے بارے میں، اخرجوہم من بیوتکم، ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ کیسی تبدیلی ہے کہ حدیث کہتی ہے ان کو نکال دو، ہم اس کو کس طرح ایڈوانس پیمنٹ کر کے دو دو مہینے پہلے وعدہ لیتے ہیں کہ تمہیں آنا ہے، کیونکہ اس وقت تک تو بیٹی کی شادی مکمل ہی نہیں ہوگی، اور بیٹا کیا کہے گا کہ میں اکلوتا تھا اور میرے ساتھ یہ انہوں نے سلوک کیا ہے جس طرح ستیلے بیٹے کے ساتھ سلوک کرتے اور بڑی لفاظی کے ساتھ بولتے، اچھا وہ میرا ستیلا ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی حز و نش و رقص نہ ہو۔ اور ہوتا پھر یہی ہے، اذا کان رب البیت بالضف ضاربا فشیمۃ اہل البیت کلہم الرقص، جب گھر کا مالک دف بجانے والا ہو تو اولاد پھر رقص کرنے والی ہی پیدا ہو سکتی۔ اور تبدیلی اتنی انتہا کو پہنچی ہے، پہلے لوگ پھر بھی عزت والے تھے، وہ اپنے گھروں میں ہجڑوں کو بلا کے رقص کرواتے اور خود تماشے ہی بنتے، آج تماشائی لوگوں کو بنایا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے اور رقص کیا جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ اتنی دناعت، اتنا سطح جو ہے وہ لیول بن چکا ہے سطحی قسم کا، کہ اب عزت نام کی کوئی چیز دین کی باقی نہیں رہی۔ مہمان کا چوتھا ادب یہ ہے، مہمان کو مناسب جگہ پہ بیٹھنا چاہیے، میزبان کی عزت والی جگہ پہ اسے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مناسب جگہ کیسے ہوگی؟ جب آپ گھر بھی جائیں تو دروازے کے سامنے مت کھڑے ہوں، دائیں یا بائیں کھڑے ہوں اور کہیں السلام علیکم، اادخل، کیا میں آ سکتا ہوں، ولیکن عن یمینہ او عن شمالی، دروازے کے درمیان میں کیوں کھڑے نہ ہوں، تاکہ آپ کی نظر نہ پڑے۔ اگر سلام کا کوئی جواب دے دے، بلا لے تو ٹھیک ہے، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ واپس چلے جاؤ تو وہاں پھر اپنے آپ کو فوراً یہ مت سمجھیے کہ میں سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوں اور میں یہ ڈیسیژن لے رہا ہوں، میں 36 میل طے کر کے آیا تھا، اس کو جرت کیسے ہوئی کہ مجھے واپس بھیجے۔ نہیں، اِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، الْإِذْنُ ثَلَاثًا، صحیح الجامع کی روایت ہے، اجازت 3 مرتبہ ہے، نہیں اجازت ملتی واپس چلے جاؤ. اَزْكَى لَكُمْ, اس میں تفضیل ہے, بہتری بھی اسی میں ہے, پاکیزگی دل کی بھی اسی میں ہے اور ایمان کی بھی پاکیزگی اسی میں ہے. اَزْكَى لَكُمْ, تزکیہ بھی اسی میں ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح الجامع 8011, یَأُمُّ الْقَوْمْ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ, قوم کی امامت کروانی چاہیے جو بڑا قاری ہو. اقرأهم لکتاب اللہ فإن كانوا في القراءة سواء, اگر دو لوگ ہیں اور دونوں قراءت میں برابر ہیں, فأعلمهم بالسنة, تو پھر اس کو امام بننا چاہیے جو حدیث میں زیادہ جانتا ہے حدیث کو. فإن كانوا في السنة سواء, اگر دونوں حدیث میں دونوں محدث برابر ہیں, فأقدمهم هجرة, جس نے پہلے ہجرت کی ہے. فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَا, اگر وہ ہجرت میں بھی برابر ہیں, فَأَقْدَمُهُمْ سِنَّا, پھر جس کی عمر بڑی ہو. وَلَا يُؤَمَّنَ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ, کسی بھی انسان کو کسی کی جگہ پہ جا کے امام نہیں بننا چاہیے, نہ اس کی سلطنت میں نہ اس کے اہل میں. وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ, اور اس کی عزت والی جگہ پہ بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. الا باذنی, ہاں اگر وہ اجازت دے دے. اچھے لوگوں کے یہی جذبات ہونے چاہیے جس طرح وہ دروازے سے باہر, دروازے کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا, اس طرح وہ جہاں بیٹھتا ہے عزت والی جگہ پہ بھی نہ بیٹھے. اگر عزت والی جگہ پہ نہیں بیٹھے تو اسے ذلت والی جگہ پہ بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. عزت والی جگہ جو خاص ہے میزبان کی, اور ذلت والی وہ جان بوجھ کے دروازے کے سامنے بیٹھ جائے, جب بھی کو آئے کسی کا پاؤں لگ رہا ہے, کسی کی ٹانگ لگ رہی ہے, تو اس کو کیا ضرورت ہے یہ اپنی اس وقت مساج کروانے کی, آپ الگ ہو کے بیٹھ جائیے. اور کچھ لوگ ان کو اس بات کا خیال نہیں ہوتا, اگر اللہ نہ کرے گھر کی جو ہے وہ سیٹنگ کچھ اس طرح ہے کہ دروازہ کھلنے سے بے پردگی ہوتی ہے, تو اس کو دروازے سے سائڈ پہ ہو کے بیٹھنا چاہیے. ایک اس کا جسمانی مساج ہے, اگر وہ نہیں ہو رہا تو اس نے اپنا مینٹلی مساج ضرور کروانا ہے کہ وہ گھر والے کو کہنا پڑے جناب آپ ادھر تشریف لے آئیں, سامنے ذرا پردہ ہے. مہمان کا پانچواں ادب, میزبان سے خود کچھ طلب نہ کرے. صحیح الجامع 518, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا دخل احدکم علی اخیہ, جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے, فاطعمہ من طعامہ, تو کھانا کھلاتا ہے جو اس کے پاس ہے, فلیأکل, تو اسے کھانا چاہیے. ولا یسأل عنہ, اور مت پوچھے اس کے بارے میں. وَإِن سَقَاهُ مِن شَرَابِهِ, اگر وہ کچھ پلائے, فَلْيَشْرَبْ, اسے پی لینا چاہیے. وَلَا يَسْأَلْ عَنْهُ, اور نہ پوچھے اس کے متعلق. اس نے بڑی ہمت باندھ کے کچھ چیز تیار کی ہے اور وہاں وہی سوال کرنے لگ جائے جو آپ نے گزشتہ مجلس میں سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان کی بات پڑھی تھی, اچھا سیلڈ نہیں ہوگا؟ اور کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں, بیٹا ذرا دیکھنا کوک یا پیپسی ہو تو. ارے اللہ کے بندے, یہ فطرتی پانی پینے والے لوگ ہیں, تو آپ کو پیپسی اور کوک کیسے پلائیں گے؟ اور کچھ لوگوں کی اتنی جو ہے وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں, یہ کنڈیشنز جو ہیں یہ گھروں میں ہوتی ہیں, یہ لوگوں کے گھروں میں جا کے ایسے نہیں لگایا کرتے. کچھ لوگ کہیں گے آپ نے یہ پکایا تو پکایا کیوں؟ بھائی اس کا گھر ہے, اب مت اس کے گھر کے معاملات میں پڑھو. حدیث کو یاد کرو, اذا اشتهاه اكله واذا كره تركه, آپ کو جب کچھ چیز پسند ہوتی تو آپ کھا لیتے, نہ پسند ہوتی آپ چھوڑ دیتے. ولا يعيب, عیب نہیں نکالتے تھے. وہاں پکڑ پکڑ کے ایک چیز کہنا, اوئے یہ تم نے کیا پکایا ہے, یہ کیا پکایا ہے, ایسا نہیں کہتے. اور بعض لوگوں کو چونکہ بعض چیزوں سے نفرت ہوتی ہے، اسے نفرت تو نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی نہیں کھانا چاہتا اجازت ہے کہ وہ نہ کھائے، اس پہ ٹھونسنا بھی نہیں چاہیے کہ آپ کو کھانا پڑے گا. آپ کو پتہ نہیں کہ میری تو کلاس ہو جائے گی گھر جا کے اگر تم نے کھایا نہ، کہ صبح سے مجھے کام پہ لگائے رکھا. ایسی کلاس نہیں لینی چاہیے، اور ان سے کہنا چاہیے کہ کلاس ٹائم ختم ہو گیا ہے، اور نہ ہی اس طرح کی باتیں ذہن میں لانی چاہیے. پکایا تھا رب کی رضا کے لیے، نہیں کھایا تو اجر تو لکھا گیا، پھر بھی کوئی بات نہیں. کچھ لوگ چونکہ علمی طور پہ بہت تیز ترار ہوتے ہیں، تو بعض باتوں کو عجیب سی صورت حال کی طرف لے جاتے ہیں. اس لیے بات کو سمجھانے کے لیے دو قصے آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں. اب یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یحب الدبا، آپ کدو کو پسند کیا کرتے تھے. لیکن یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ کون سی حدیث، کون سا زاویہ میری اور آپ کے لیے حجت ہے. علماء نے اس کے چھ زاویے بیان کیے ہیں جو آج ہماری گفتگو کا محور تو نہیں ہے. آپ کی یہ پسند تھی کہ آپ کدو کو پسند کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص نہیں کھانا چاہتا تو آپ اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، آپ اس کو تارک سنت نہیں کہیں گے. جو ہمارے دین کے متعلق ہے اس میں کوئی چیز چھوٹی گئی تو وہ تارک سنت ہوگا. یہ آپ کی عام زندگی کے معمولات ہیں، ان کو اس انداز سے لے جانا پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے. اتفاق سے ایک شخص جو کہ لحامی تھا، لوگوں کی دو قسمیں ہیں، لحامی نباتی، لحامی گوشت خور، نباتی سادہ لوگ جو سبزیوں پہ اور روغنیات پہ گزارا کرنے والے. اتفاق سے مہمان گرامی جب چلے گئے، انہوں نے ایک دن کدو پکا دیے. وہ ویجیٹیرین تھے، ان کو کیا پتا کہ مہمان کون سے بھلے مانس آ گئے. انہوں نے خیر خاموشی اختیار کی، پہلی مرتبہ تھی کچھ نہیں کہہ سکے. صبح اٹھے تو پھر ان کے سامنے کدو ہی آ گئے. وہ کہتے ہیں ادھر آؤ، یہ تمہیں کس نے کہا پکاؤ؟ کہا بھائی یہ کدو تو اللہ کے رسول کو بہت پسند تھے، اور یہ سنت ہے، سنت کا انکار کفر ہے. اس نے کہا اچھا اس کو ذرا شام کو پکا کے دکھانا، اگر میں کافر نہ ہوا تو تب کہنا. اس ٹیم پہ چلے جانا، کسی کو کفر اسلام کا مسئلہ بنا دینا اور پھر یہ کہ اس کو چھوڑنے اور دھمکی لگا دینا، یہ رویے کب بنتے ہیں؟ جب ہم دین کو سمجھتے نہیں ہیں. لیکن آپ خود طلب نہ کیجئے. یہاں ایک چھوٹا سا نوٹ دے دیجئے، طلب کس سے نہ کیجئے. آپ اپنی والدہ سے تو طلب کر سکتے ہیں نا. آپ اپنی بہن کے گھر گئے ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ آ گیا ہے، او بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت خالاتکم او بیوت عماتکم. کیونکہ یہ تو خالہ ہے، ماں ہے، یہ تو پپھو ہے، ان سے کہا جا سکتا ہے کہ میں ذرا ڈاکٹر نے مجھے منع کیا تو میں یہ نہیں کھانا چاہوں گا. آپ پریشان نہ ہوں، میں کچھ زیادہ بھی اس وقت نہیں ہوں، اگر آپ کہیں گے تو میں کھا بھی لوں گا. لیکن اگر کوئی نہیں کھاتا تو آپ اس پہ زبردستی نہیں کر سکتے. اس ضمن میں ایک بڑی مہم بات جو ہے وہ تین حدیثوں کی روشنی میں آپ کو لکھنی چاہیے. سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے 855، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او قال فلیعتزل مسجدنا. جو پیاز کھاتا ہے، کچا پیاز، یا وہ تھوم استعمال کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ ہم سے جدا رہے، وہ ہماری مسجدوں سے دور رہے. وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِي، اور اسے چاہیے کہ اپنے گھر بیٹھا رہے. اس کا قطن مقصد نہیں ہے جس دن نماز نہ پڑھنی ہو بہانہ لگانا ہو چپ کر کے پیاز کھا لے، میرے لیے تو اجازت نہیں ہے مسجد میں جانے کی، یہ اس کا قطن مقصد نہیں ہے. وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُوتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خضرات من بقول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہنڈیا لائی گئی جس میں مختلف قسم کی سبزیاں تھیں، مکس ویجیٹیبلز، اور آج کل یہ اس طرح پیکنگ موجود ہیں شہروں میں، بہت ساری سبزیاں اکٹھی کی جاتی ہیں، حرج نہیں ہے اس میں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ فوجد لها ریحا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں کوئی سمیل اچھی نہیں لگی، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، جب آپ نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے تو آپ کو خبر دی گئی کہ یہ سبزیاں ہیں، قال قربوها الى بعض اصحابه كان معه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے ساتھیوں کے قریب کیجئے، فلما رآه كره اكلها، آپ نے جب دیکھا تو آپ نے کھانا پسند نہیں کیا، کیوں؟ ساتھ یہ فرمایا فإني أناجي من لا تناجي، کل تم کھاؤ میں نہیں کھاؤں گا، میں جس سے ہم کلام ہوتا ہوں فرشتوں سے تم ہم کلام نہیں ہوتے. اس لیے پیاز اور تھوم اور ایسی سبزیاں جس میں اس طرح کی اسمیل پیدا ہو جائے، اور فجل جس کو مولی کا نام دیا جاتا ہے، ایسی چیزوں کے استعمال سے کیوں گریز کیا جاتا ہے؟ اور کتنے محدثین ہیں، امام مالک کہتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ کچا پیاز نہ کھاؤ، اگر کھانا ہے تو اس کو پکا کے کھاؤ، میں نے اس دن سے کچا پیاز کھایا ہی نہیں. اور اصل وجہ کیا ہے؟ ان الملائکۃ تتعزی مما تتعزی منہ ابن آدم، جس طرح آدم کی اولاد کو تکلیف ہوتی ہے بیڈ سمیل سے، اسی طرح فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول تو چونکہ وحی لے کے آتے فرشتے ان کے پاس، تو وہ تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، تو آپ نے بالکل نہیں کھایا. اور یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت ابن حبان کی ہے 2092، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسل الیہ بطعام مع خضر فیہ بصل او کراس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لایا گیا جس کے اندر پیاز بھی تھا، سبزیاں بھی تھیں، فلم یر فیہ اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فابا ان یاکلہ، آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے نہیں کھایا اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ما منعک ان تأکل، تم نے کیوں نہیں کھایا بھائی؟ کہا اللہ کے رسول میں نے دیکھا کہ آپ نے نہیں کھایا تو میں نے بھی نہیں کھایا. فرمایا استحی من ملائکۃ اللہ ولیس بمحرم، یہ حرام نہیں ہے، میں تو فرشتوں سے حیا کرتا ہوں اس لیے میں نہیں کھاؤں گا. اور مسلم احمد کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ بھجوایا گیا جس میں اسی طرح کی چیز ڈالی گئی، تو آپ نے فرمایا جب سوال کیا گیا احرام ہوا اللہ کے رسول یہ حرام ہے؟ قال لا ولکنی اکرہ ریحہ، میں اس کی اسمیل کو پسند نہیں کرتا. مسلم احمد 2357. صحیح بخاری کی روایت ہے 5391. اس لمبی روایت میں ہے کہ جب آپ کے سامنے ضب پیش کی گئی، ضب سے مراد گو جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، آپ نے نہیں کھائی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں احرام الضب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ حرام ہے؟ قال لا حرام نہیں ہے، ولیکن لم یکن بارض قومی، یہ میری قوم کی سرزمین پہ نہیں ہوتا یہ جانور، فاجدنی اعافہ، اس لیے میں اسے پسند نہیں کرتا. خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کھینچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھایا. آپ حرام کا فتویٰ مت لگائیے جب تک وہ حرام ہے نہیں شرعی طور پہ، لیکن اگر آپ وہ چیز نہیں کھانا چاہتے تو کوئی حرج نہیں. اور صحیح مسلم کی روایت ہے 1951. ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ضب پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے بنی اسرائیل کی ایک امت قوم مسخ کر دی گئی تھی، کہیں یہ نہ ہو. تو صحابی کہتے ہیں انما عافہ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانا پسند نہیں کیا. یہاں تو مینٹیلٹی اور ہے، بچوں کی تربیت تو پاکیزگی اور صفائی پہ کرنی چاہیے. جتنی جلی روٹی ہوتی ہے کہتے ہیں بیٹا اس کو کھانے سے نا حوروں کا مہر ادا ہوتا ہے. اب نہ جانے یہ کس بخاری کی روایت ہے. کیسی کمال کی بات ہے کہ دنیا میں مہر وہ گن پوائنٹ پہ لیتے ہیں کہ 500,000 لکھو گے تو بیٹی کا نکاح ہوگا، اور حور جس کے دوپٹے کے بارے میں حدیث بخاری کی ہے وَلَنَصِيفُهَا عَلَىٰ رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اس کے سر کا دوپٹہ اتنا مہنگا ہے ساری دنیا بیچ کے بھی تم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، اور اس کا مہر جلی روٹی. سبحان اللہ، آپ اچھے طریقے سے اس کو تربیت دیں. بچے کو اس روٹی کے کھانے پہ مجبور کرنے کے لیے حوروں کی توہین نہ کیجیے. شریعت تو یہ کہتی ہے ولا تقبح، حور الطین کی بھی توہین نہ کیجیے، چے جائے کہ حور العین کی ہو. یہ مٹی کی بنی ہوئی بیوی، اس کے بارے میں بھی شریعت کہتی ہے اس کی قباحتیں مت نکالو. یہ مت کہو تم سے تو کبھی کھانا صحیح پکا ہی نہیں ہے نا، زندگی گزر گئی، کبھی آپ کی روٹی میں تو گلائی وہ آئی ہی نہیں ہے نا. اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں آپ کو کھانا چاہیے، کچھ نہیں ہوتا. حدیث یہ کہتی ہے لا تکرہوا مرضاکم علی الدواء، لا تکرہوا مرضاکم علی الدواء، مریض کو اس کی دوائی پہ بھی مجبور نہ کرو، حالانکہ دوائی اس کی ضرورت ہے. تو جو صحت مند ہے اس کو ایسی چیز کھلانے پہ مجبور کرنا چاہیے کہ وہ کھا کے بیمار ہو جائے؟ اور بعض لوگوں کی یہ دھمکی ہوتی ہے تم نہیں نہ کھاؤ گے میں تمہیں لٹا کے بھی کھلاؤں گی. یہ ماں کی تربیت اچھی نہیں ہے، لٹا کے کھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی عمر تو گزر گئی ہے، اب وہ 12-14 کا آپ سے لیٹ کے کیسے کھائے گا؟ ممکن نہیں ہے نا. بطور فائدہ ایک نوٹ لکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، بیمار ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو چچا آئے، پپھو آئیں، اور چونکہ یہ پیار بھی بہت کرتے ہیں چچا اور پپھو، اور بسا اوقات جب ان کے ہاتھ میں کچھ چڑھ جائے تو کچھ کر بھی سکتے ہیں، ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. این او سی ان کے پاس ہر وقت موجود ہوتا ہے، کسی وقت بھی پھینٹی لگانے کے لیے کچھ بھی جو ہے وہ کنڈیشنز لگا سکتے ہیں، جبکہ ان کو محبت زیادہ دینی چاہیے. الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ سعوت دیا جائے گا. سعوت کا مطلب ہوتا ہے جب زکام اس شدت کے ساتھ ہو کہ کوئی دوائی اثر نہ کر رہی ہو، تو پھر وہ سعوت دیا جاتا تھا. آج کل تو خیر یہ چیزیں ختم ہوگی کہ وہ کچھ کپڑا اکٹھا کر کے تو نوز میں ڈالا جاتا ہے، زیتون کا تیل لگا کے یا اس طرح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو مجھے تکلیف ہوگی. اب چچا تو چچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مروت دیکھیے، کہا کوئی بات نہیں، تو میری بات ہی نہ مانے، ذرا مجھے صحت میں آ لینا پھر میں دیکھوں گا آپ کو. میں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا گیا، انہوں نے کروا لیا. جب صحت میں آیا آپ نے فرمایا سب کو بلاؤ، اب میں ان سب کو سعود کروں گا جن نے میرے ساتھ کیا تھا. تو ادب یہ بیان کر رہے تھے کہ آپ اگر مہمان ہیں تو مہمان کو چاہیے کہ وہ خود چیز طلب نہ کرے، جو چیز دے اسے کھا لے. اور یہاں ایک اور حدیث کا بھی حوالہ دے دیجئے، صحیح الجامع کی روایت ہے کان لا یأکل حتی یعرف ما ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کوئی چیز نہیں کھاتے تھے جب تک پہچان نہ لیں کہ یہ کیا ہے. کچھ میزبانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے بس آنکھیں بند کر کے کھا لو جو کچھ بھی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور بعض زیادہ ہی کیراسٹی میں چلے جاتے ہیں، کہیں گے اوف اس میں چونٹی آ گئی، اس کو نکال دینا چاہیے. اگر کوئی بال ہے تو اس کو نکال دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں، لیکن بعض اس پہ بھی کمنٹس جاری کرتے ہیں، او تم اس کو کھانے والے بنو، اس کی کون سی ہڈی ہے؟ ارے ایسا نہیں ہوتا اور ایسا نہیں کہنا چاہیے. مسلمان کو عزت دینی چاہیے، مسلمان کو برانی بلا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو بھی چیز آئے اور وہ کھا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. چھٹا ادب مہمان کا یہ ہے کہ مہمان میزبان کے لیے بھی دعا کرے اور اپنے لیے بھی دعا کرے. چند دعائیں لکھنے سے پہلے ایک حدیث لکھ لیجئے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، صحیح مسلم 6868، صحیح الجامع 1816، سلسلہ صحیحہ 1651. ان اللہ تعالی لیرضی عن العبد، بے شک اللہ تعالی راضی اس بات پہ ہوتے ہیں اپنے بندے سے، ان یاکل الاکل، ایک لقمہ جب وہ کھائے، او یشرب الشرب، یا پانی کا ایک گھونٹ لے، فیحمد اللہ علیہا، اس پہ بھی اللہ کا شکر کرے، تعریف کرے. کیسے؟ ایک لقمہ کھایا الحمدللہ، پانی کے گھونٹ لیا الحمدللہ. اقراش کی روایت ہے، اقراش عین کاف را الف شین، اقراش کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے، اگرچہ اس حدیث میں تو کلام ہے لیکن یہ حدیث صحیح مسلم کی صحیح ہے کہ آپ ہر گھونٹ پہ اور ہر لقمے پہ بھی اللہ کی تعریف کر سکتے ہیں. یا ایک چھوٹی سی ایک منطقی ترتیب ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے، کب کون سی دعا پڑھنی ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 4768، سلسلہ صحیحہ 71. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب قریب کیا جاتا کھانا، کان اذا قرب الیہ الطعام، کھانا قریب کیا جاتا تو آپ کیا کہتے؟ بسم اللہ بس. فإذا فرغ، جب آپ کھانا کھانے سے فارغ ہو جاتے، کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ دائیں ہاتھ سے اپنے جگہ سے، اور ایک ایک لقمے کے بعد الحمدللہ، ایک ایک گھونٹ کے بعد الحمدللہ. کھانا جب کھا کے فارغ ہو جاتے تو آپ یہ الفاظ کہتے، اللہم انک اطعمت، اے اللہ تو نے ہی تو کھلایا، واسقیت تو نے ہی پلایا، واقنیت تو نے ہی مجھے مالدار بنایا، وہدیت تو نے مجھے ہدایت دی، واجتبیت تو نے ہی اس کھانے کے لیے مجھے چنا. اللہم اے اللہ، فلک الحمد، تیرے لیے ہی تعریف ہے، علی اس بات پر، ما اعطیت، جو تو نے عطا کیا ہے. آپ دوسری دعا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ، اللہ تیری ہی تعریف ہے، الذی کفانا، جس نے ہماری کفایت کی، واروانا، جس نے ہمیں سیراب کیا، غیر مکفی ولا مکفور، ہم اس کھانے کا حق پوری طرح ادا نہ کر سکے، وگرنہ ہم اس نعمت کے منکر نہیں ہیں. لک الحمد ربنا، تیرے لیے ہی تعریفیں ہیں اے ہمارے رب، غیر مکفی، ایسی تعریف کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے، ولا مودع ولا مستغنا عنه ربنا، اور نہ یہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا کہ کھانا کھایا دوبارہ ملنا نہیں، اور نہ ہی ہم کو بے نیازی کا خیال آئے، اے ہمارے رب ہم اس سے بے نیاز بھی نہیں ہو سکتے. یہ روایت صحیح بخاری کی 5458. جب دسترخوان اٹھایا جا رہا ہو، تو یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. کان اذا رفعت مائدتو, جب آپ کا دسترخوان اٹھایا جاتا تو آپ یہ پڑھتے, الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے اور پانی پینے کے بعد یہ بھی دعا پڑھا کرتے تھے. یہ جب یہ روایت آپ نے لکھی ہے دسترخوان اٹھانے والی, یہ صحیح بخاری کی ہے 5458, صحیح الجامع 4731. آپ جب بھی کھانا کھا چکے ہوتے اور پانی پی چکے ہوتے تو آپ یہ دعا بھی پڑھتے, صحیح الجامع 4681, سلسلہ صحیح 3061, الحمد للہ الذي اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے کھلایا پلایا ہضم کروایا اور نکلنے کا راستہ بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے, سنن ابی داود 4023, جامع الترمذی 3458, سنن ابن ماجہ 3285, صحیح الجامع 6086, الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا, ورزقنیہ اور مجھے یہ رزق دیا, من غیر حول منی ولا قوة, وہاں سے جہاں میری سوچ اور طاقت بھی نہیں پہنچ سکتی. جو ایسے الفاظ بول دیتا ہے اس کے سابقہ سب گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پی لیتے تو وہ دعا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے کے بعد یہ کہتے, اللہم بارک لنا فیہ وابدلنا خیرا منہ, اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت فرما اور اس سے اچھا ہمیں عطا کر دے. کھانا کھانے کے بعد یہ کہتے, اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 381. وَإِذَا شَرِبَ لَبَنًا, جب آپ دودھ پیتے تو آپ یہ کہا کرتے تھے, اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ, اے اللہ ہمیں اس میں برکت ڈال اور عطا کر. اور دودھ کے بارے میں آپ نے خصوصاً فرمایا, فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ, کھانے پینے سے کفایت کرنے والی دودھ کے علاوہ کوئی چیز نہیں. اور آپ نے کل بھی یہ روایت سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ رات کو لیٹ آتے تو کیا کرتے, دودھ پیا کرتے. آپ کے علم میں ہے کہ جب آپ معراج پہ گئے, صحیح بخاری کی روایت ہے, تو آپ کو شراب اور دودھ پیش کیا گیا. آپ کو دودھ جب پیش کیا گیا اور شراب پیش کی گئی تو آپ نے کس کو اختیار کیا, دودھ کو. تو فرشتے نے کیا الفاظ بولے, اصبت الفطرہ, آپ نے فطرت کو پا لیا. اور یہاں روایت کیا ہے کہ کھانے اور پینے سے اگر کوئی کفایت کرنا چاہتا ہے, کچھ نہیں کھانا پینا, تو دودھ پی لے. اور سیدنا عمر اس لیے رویا کرتے تھے دودھ پیتے وقت کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا کر دی ہے, کہیں قیامت کو نعمتوں سے محروم نہ کر دیا جائے. اور اس لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ کہاں مکے سے نکلے, بیت المقدس بھی گئے پھر آپ آسمانوں پہ بھی گئے، جنت جہنم کے بارے میں بھی معلومات ملیں، اتنی لمبی چوڑی سیر کی، اتنا وقت نہیں ملا، لیکن وقت ملا ہے تو دودھ پینے کا وقت ملا ہے۔ اس لیے دودھ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے ثلاث لا ترد، تین چیزوں کو رد نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی پیش کرے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ اللبن دودھ، والطیب خوشبو، والوسائد کشن یا تکیہ۔ اگر آپ کو کٹیک لگانے کے لیے تکیہ پیش کرتا ہے یا کشن پیش کرتا ہے بیٹھنے کے لیے، اس کو واپس نہ کیجیے، وہ آپ کی عزت کرنا چاہتا ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے من عرض علیہ ریحانہ، جس کو ریحانہ پیش کیا جائے، پھول پیش کیا جائے، شرط یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے کا نہ ہو، فلا یردہا، اس کو واپس نہ کرے، فإنہ طیب الرائحہ خفیف المحمل، یہ اٹھانے میں بھی اتنا بھاری نہیں ہوتا، اچھی خوشبو ہوتی ہے۔ لیکن پیش کرنے والا اور جس کو پیش کیا جائے، شرط یہ ہے کہ وہ محرم ہو۔ دوسری شرط وہ تشبہ بالنصارى والیہود وامثالہما، یہود و نصارہ اور اس طرح کی نسلوں کی مشابہت میں ویلنٹائن ڈے نہ ہو۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے یہ کرے، ادخال السرور فی قلب مسلم صدقہ، کسی کے دل میں خوشی پیدا کرنا صدقہ ہے۔ اتفاق ایسے ہیں، نیکی کے لیے کام کریں تو صدقہ، اور اگر ویلنٹائن ڈے میں کام کریں تو یہ صدقے کی بجائے مار کا کھڑکا۔ تو یہ تھے چند آداب، ابھی ہماری گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ ہم بقیہ دو چار آداب اور خصوصاً اس موضوع کی تکمیل کے لیے کچھ 10 پوائنٹ مزید ہم مکمل کر کے انشاءاللہ اگلے ہدف کی طرف جائیں گے۔ اور یہ چیزیں چونکہ عموم بلوہ سے تعلق رکھتی ہیں، عموم بلوہ اٹ مینز کہ روزمرہ زندگی کے مسائل ہیں، تو ان کو ڈیپلی سمجھنا چاہیے کہ شریعت نے رہنمائی کیا دی ہے، تو انسان کسی بھی طرح کے وائلنس سے اپنے آپ کو محفوظ کر پائے گا۔ اللہ عزوجل آپ کو برکتوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔